عزیز آنے محترم، سورہ مبارکہ دخان کی تفسیر کے بیان سے پہلے روزے کے ثواب کا بیان سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کے اعتبار سے بہت لطف و کرم ہے کہ روز کا ثواب الگ الگ نئے انداز سے رسول نے بیان کیا. انسان کا مزاج ہے کہ وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹیسٹ چاہتا ہے ہر روز. روز روز ایک جیسا کھانا کھا کر بھی انسان کا دل بھر جاتا ہے تو ہر روز کا ثواب بالکل الگ ہے کہ کل سے کوئی تعلق نہیں. آج کا فرمایا کہ پروردگار عالم ماہ رمضان کی 15 تاریخ جو آنے والا کل اس کے روزے دار کو جو خدا ثواب عطا کرنے والا دنیا اور آخرت کی اس کی تمام حاجتیں خدا پوری کر دے. 15 رمضان کے روزے کا ثواب. اور اس کے علاوہ پروردگار عالم اس کے لیے حاملین عرش کو حکم دے گا کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ کل کے روزے دار کے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں. اتنی بڑی سعادت دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کا پورا ہو جانا حاملین عرش کا انسان کے لیے توبہ اور مغفرت طلب کرنا. تیسرا مسئلہ روز قیامت خدا کل کے روزے دار کو 40 نور عطا کرے گا جن میں 10 نور سے آگے آگے چلیں گے، 10 نور اس کے دائیں اور 10 نور بائیں طرف ہوں گے جبکہ 10 نور ہی اس کے بالکل پیچھے رہنمائی کے طور پر. کیا چلے گا ماہ رمضان کے 15ویں روزے کو رکھنے والا ایسا لگے گا جیسے چراغا ہو گیا ہو، دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے. یہ ثواب اور کبھی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے مگر امام حسن کی آمد سے نور کا مفہوم کتنا مکمل ہو گیا. شب ولادت میں آپ نے چراغا کیا ہوا ہے، روشنی دکھائی دیتی ہے. اس دن کا روزہ جب آئے گا تو خدا روزے قیامت انسان کو نور سے منور کر دے، 40 نور خدا عطا کرے گا. آج دن کی دعا کا حوالہ، اللہ کے رسول نے کیا دعا مانگنے کا حکم دیا کہ اے پروردگار آج کے دن میرا مواخذہ مت کرنا میری لفظوں پر، خطاؤں پر، جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں. یہ رسول کی دعا رمضان کے حوالے سے بھی ہے اور سورہ مبارک البقرہ کی آخری آیت کا پیغام بھی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سرکار کی دعا اپنی امت کے لیے. کسی نبی نے اتنی جامع دعا خدا سے نہیں مانگی جتنی جامع دعا اللہ کا رسول نے اپنی امت کے لیے مانگی. ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے پروردگار ہماری پکڑ نہ کرنا، مواخذہ مت کرنا، گرفت میں مت دینا. ان نفینا اگر بھول جائیں یا خطا ہو جائے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا تو نے ہم سے پہلے اقوام پر ڈال دیے تھے. مالک اور وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں کوئی طاقت نہ ہو. پروردگار ہمیں بخش دینا، رحم فرمانا، معاف کر دینا کیونکہ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابل پر ہماری امداد کر دینا. یہ دعا اللہ کے رسول کی دعا ہمارے اور آپ کے حق میں یہ دعا. اور آج کے دن کی دعا پروردگار گناہوں پر، لفظشوں پر میری پکڑ مت کرنا. اور اے پروردگار مجھ سے جو خطا اور گناہ ہو چکے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے مالک انہیں معاف کر دینا. گناہوں کے دکھ میں ہیں، ایک گناہ جانتے بوجھتے ہوئے نہیں ہوتے، غلطی سے ہو جاتے ہیں، بھول کر ہو جاتے ہیں. مالک ان پر تو پکڑ ہی مت کرنا. اور جو گناہ جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ کر بیٹھا ہوں مالک انہیں معاف کر دینا. खुदा से सारा मामला साफ कर लीजिए, इसलिए रब से मुलाकात हो तो दामन पर कोई दाग गुनाह मौजूद ना हो। खुदा यही चाहता है कि अपने मोमिन बंदों से मुलाकात हो तो बिल्कुल ऐसे हो कि उनके सारे गुनाह खुदा माफ कर चुका हो। और लफ्ज तौबा इस आज की दुआ में इस्तेमाल हुआ अकलनी के हवाले से, परवरदिगार मुझे तमाम कर गुनाहों की मुआफी अता कर दे। तौबा, क्या तौबा, तौबा वो अजीम शान तौबा जिसको इंसान अगर वाकया अंजाम दे दे तो उसके गुनाह ऐसे खत्म हो जाते हैं कि जैसे उसने गुनाह किए ही ना हो। मगर कब कजब उसके अरकान मुकम्मल किए जाएं, निदामत हो दिल में जो कर चुका है उस पर आइंदा न करने का इरादा हो, खुदा की बारगाह में मगफरत का तलबगार भी हो। अगर कोई मुसाफिर अगर रास्ते में अपनी सवारी के हैवान को गुम कर बैठे और अचानक ढूंढते ढूंढते उसको वो सवारी मिल जाए, कितनी खुशी होती है। बस खुदा उससे ज्यादा खुश होता है जब कोई गुनहगार तौबा के रास्ते से रब की बारगाह में पहुंच जाता है। मुझे और आपको खुशी है कि हम तौबा कर रहे हैं, रब को खुशी है कि मेरा बंदा जहन्नम से निकल के जन्नत में आ रहा है, परवरदिगार का एहसान। और आज की दुआ का तीसरा जुमला, परवरदिगार मुझे बलाओं और आफतों के सुपुर्द न कर देना, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, ए मुसलमानों की इज्जत परवरदिगार आलम। आखिरी जुमला क्या है, परवरदिगार मुझे बलाओं और आफतों के सुपुर्द न कर देना। यकीनन परवरदिगार की रहमत है, उसका लुत्फ करम है कि वो आजमाता भी है, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी उससे बला मांगना नहीं है, उससे आफियत मांगना है। और अगर जनाबे अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला याद रहा हो, वो पांच दुआओं का खुलासा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल ईमान बिका वत तस्दीक बिनबीका वल आफियत मिन जमीअ बला वशुक्र अलल आफिया वल गिना अन शरारिन नास, इन पांच में बीच का जुमला क्या है, आफियत अलल बला, मुझे बलाओं पर आफियत अता फरमा। तो आज की दुआ जनाबे अबू दर की दुआ से मुत्तफिक हो गई। और अब रात के दुआ के हवाले से, अजीब है आज रात की दुआ और आज से ज्यादा अजीब होगी कल रात की दुआ। अल हन्नान अंत सैयदी, अल मन्नान अंत मौलाई, अल करीम अंत सैयदी, अल गफूर अंत मौलाई। एक एक जुमले पर इस पूरी दुआ में 10 से ज्यादा अस्माए हुस्ना इस्तेमाल हुई। अल हन्नान अंत सैयदी, ए मोहब्बत करने वाले खुदा, ए मेरे सरदार। अल मन्नान अंत मौलाई, और ए एहसान करने वाले मेरे मौला, मेरे परवरदिगार। अल करीम अंत सैयदी, ए करम करने वाले मेरे सैयद और सरदार। किसी करीम पर रोक कर, खुदा भी करीम है, पैगंबर भी करीम है, और अहले बैत में एक और फर्द भी करीम है, इसकी आमद की शर्त यानी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। लफ्ज़ करीम पर गुफ्तगु बात में करूंगा, मगर अभी खुदा के अस्माए हुस्ना, अल करीम अंत सैयदी, अल गफूर अंत मौलाई, और ए मेरे आका तू ही तो माफ करने वाला है, अल हलीम अंत सैयदी, अल वहाब अंत मौलाई, तू बर्दाश्त करने वाला है, तू अता करने वाला है, अल अजीज अंत सैयदी, अल करीम अंत मौलाई, तू इज्जत अता करने वाला साहिब इख्तदार, और ए वो जात जो बहुत करीब है, अल करीम अंत मौलाई। कितना करीब है, मैंने इससे पहले भी इशारा किया था, इतना करीब है कि इंसान की शर्क हयात से दूर है। सूरह मुबारक के वाक्य फलाउला इजा बलगतिल हुलकूम وانتم حين اذن تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون। हां ऐसा क्यों नहीं होता कि जब उनकी जान खींचते खींचते हथेली की हड्डी तक आ पहुंचे और तुम देख रहे होते हो अपने मरने वाले को लिपटे हुए हो उसके पास रो रहे हो और नहनु अक्रबु इलैहि मिनकुम और देखो हम तुम्हारी बनिस्बत इससे बहुत करीब हैं वलकिन ला तुबसरून मगर तुम हमें देख नहीं सकते तो एक लफ्ज है खुदा की इस्माए हुसना में अलकरीब अलकरीब अंता मौला है परवरदिगार तो ही तो करीब है अलवाहिदु अंता सैयदी القاهر وانت مولاي العزيز الصمد انت سيدي العزيز وانت مولاي تو بے نیاز ہے اے میرے سردار اور پورے دعا میں اگر آپ نے غور کر لیا ہو تو دو مرتبہ ہوا استعمال لفظ عزیز باقی سارے اسماء حسنا ایک ایک بار استعمال ہوئے مولائی سیدی سیدی مولائی سیدی مولائی اور استعمال ہوا لفظ عزیز دو مرتبہ ایک مرتبہ سیدی کے ساتھ ایک مرتبہ مولائی کے ساتھ کتنا خوبصورت ہے پروردگار کا یہ اسم گرامی بے شک کہ عزتیں اس کے نام سے ہیں بے شک کہ عزت کا دینے والا وہ بے شک کہ سلطنت قائم کرنے والا وہ بے شک سب سے مضبوط اقتدار کا مالک وہی ہے اور کیا کہنا جب تک عبد خدا نہ ہو تب تک عزت نہیں ملتی عبد طاغوت ہو عبد فرعون ہو عبد دولت ہو عبد نفس پرست شہوت ہو ذلت ہی ذلت ہے عبد رب ہو جائے تو عزت ہی عزت تو عزیز دو بار استعمال ہو وجہ بھی کل اس کے علاوہ 10 نام استعمال ہوئے 12 نام ہو گئے دو عزیز 10 مرتبہ حنان مدنان کریم غفور حلیم قاہر قریب وہاب لیکن آخری جملہ کیا ہے صلی علی محمد و آل محمد پروردگار تو آل محمد پہ درود کو نازل فرما اور اب دعا کیا ہے پروردگار مجھ پر رحم کر دے مجھے بخش دے میرے گناہوں سے درگزر کر وتجاوز عنی انکا انت الاجل الاعظم بے شک کہ تو صاحب جلال صاحب عظمت پروردگار رات کی دعا مکمل ہوئی اور اب ذرا سا مسائل کا بیان اس کے بعد سورہ دخان کی طرف نگاہ مسائل کے بیان میں فدیے کے مسائل کو بیان کر چکے تھے کفارے کے مسائل پر دو تین باتیں کفارہ کیا ہے اور کب واجب ہوتا ہے کفارہ ایک جرمانہ ہے روزہ توڑنے کی صورت میں یا بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں انسان پر واجب ہو جاتا ہے کفارے کی نوعیت تین قسم کے اختیارات کے ساتھ ہے ان میں سے آج دو اختیارات موجود ہیں ایک ختم ہو چکا ہے غلام کو آزاد کرنا ممکن نہیں ہے 60 روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا کیا کے ساتھ یا یہ یا وہ اور یا اب رہی بات ہے کہ کفارہ انسان پر کتنی بار واجب ہوتا ہے کہ اگر انسان نے اپنے روزے کو باطل کیا ہو حلال سے کھانا کھا لیا ہو پانی پی لیا ہو تو کفارہ انسان پر ایک واجب ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک کام کر لے ان دو میں سے 60 روزے رکھے قضا کے علاوہ یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور اگر انسان نے کسی حرام چیز سے اپنے روزے کو باطل کیا شراب پی لی ہو کیا کیا حرام ہے یتیم کا مال ظلم کھا لیا ہو وہی روٹی ہے وہی چاول ہے پیسے کون سے یتیم کا مال ظلم لے دیا تھا حرام مال حرام سے شراب ہو کوئی اور کھانے کی نجس چیز ہو, کوئی حرام گوشت کو استعمال کر دے, کیا ہوگا؟ کفارہ جمع واجب ہو جائے. کفارہ جمع سے مراد تقاضا ایک, 60 روزے ایک, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک. تو خدا کا شکر ہے ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جب غلاموں والی کہانی ختم ہو چکی, ورنہ ایک غلام 20 لاکھ روپے تقریباً خرچ ہوتے تھے ایک غلام کو خریدنے کے. اس کے پاس غلام ہوتا تھا وہ بہت امیر سمجھا جاتا, غلام ہے اس کے پاس. اب بہت ایسے آپ آج سمجھتے ہیں بھائی ڈرائیور رکھا ہوا مولانا صاحب نے, کچھ تو ہوگا نا, ہے نا بھائی, ایک ڈرائیور ہے, ایک مالی ہے, ایک چوکیدار ہے, تو غلام. یہ تو خدا کرم ہے کہ ایسے دور پیدا ہوئے کہ غلام کا مسئلہ نہیں ہے, ورنہ 3 کفارے جمع ہو جاتے. اور اس کے علاوہ اگر انسان کسی ایک عمل کی تکرار بار بار کرے تو کفارہ متکرر ہوتا ہے. جبکہ انسان نے اگر کھانے پینے سے اس روزے کو باطل کیا ہو تو کفارہ تکرار نہیں کرتا, ایک بار واجب ہو گیا, ہو گیا. اب دن بھر کھائیے اور پیجیے, کفارہ ملت نہیں ہوگا. جیسے حالت ہے احرام کا مسئلہ, کور گاڑی میں اگر انسان ایک بار بیٹھ گیا تو کفارہ واجب ہو گیا. دن کے وقت میں تمام آیت اللہ کے نزدیک, رات کے وقت میں آیت اللہ کوئی کے علاوہ تمام مراجع نے اجازت دی, آیت اللہ کوئی رات میں کفارہ واجب. بیٹھ گئے اور بیٹھ گئے تو اب کیا کہ جتنی بار گاڑیاں تبدیل کیجیے جتنی بار, ایک احرام میں ایک رہے گا. اسی انداز سے حالت روزہ میں انسان نے کھانا کھا لیا, کفارہ واجب ہو گیا, وہ شرعی کے بغیر کھایا تھا. اب جتنی بار چائے پیجیے, کھانا کھائیے, شربت پیجیے, کفارہ پلس نہیں ہوگا. البتہ اگر انسان نے اپنے روزے کو جمع سے باطل کیا ہے اور اب جتنی بار یہ جمع کی تکرار کرے گا اتنی مرتبہ کفارہ اس پر بڑھتا جائے گا. رہی بات اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ یہ کام ایسا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, علم نہیں تھا وہ کام کر بیٹھا نہ جانتے ہوئے, ایک ہے بھول کر وہ الگ مسئلہ ہے, ایک ہے نہ جانتے ہوئے یہ کام کر بیٹھا, معلوم ہی نہیں تھا کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں صرف قضا واجب ہے, کفارہ واجب نہیں. البتہ دو صورتیں الگ ہیں. پہلی بات کہ اگر مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی کر دی تھی اور ذہن میں تھوڑا بہت تو شبہ تھا کہ یہ کام تو ہے گڑبڑ والا, روزہ اس سے کہیں چلا نہ جائے, ذرا سا شک پیدا ہوا اور مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی کر دی تھی, تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہو گئی. ایک شبہ اور ہے کہ اگر حالت روزہ میں علم کے بغیر نہیں جانتے تھے کہ اللہ رسول معصومین کے ساتھ جھوٹی بات منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, نہ جانتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا, تو قضا بھی واجب اور کفارہ بھی واجب. مسائل کے اس بیان کے ساتھ آئیے, کل تک ہم نے آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی تھی کہ جہاں جہنم والوں کے خوراک اور حالات کا بیان تھا, کھائیں گے آگ, سر پہ ڈالی جائے گی آگ, جہنم کے اطراف میں کیا ہوگی آگ, اور پھر کہا جائے گا زخ چکھو اسے. عجیب فصاحت و بلاغت پروردگار عالم, لفظ ذائقہ عام طور پر کڑوی چیزوں کے لیے نہیں کہا جاتا. ذائقے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا ہم نے ایک دکان کھولی ہے کھانا کھلانے کی, یہ کیفے ہے, یہ ریسٹورینٹ, یہ مطعم ہے, اس کا نام ہے کیفے ذائقہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آج کل سے میڈیا پہ آ رہا ہے ذائقہ, کیا مطلب ہے؟ اچھا ذائقہ, برا ذائقہ. عام طور پر لفظ ذائقہ استعمال ہوتا ہے اچھے کھانوں کے لیے. خدا نے اس انداز سے جہنمیوں کو خطاب کیا, زخ چکھو اسے, جب تو بہت تکبر تھا کھجور اور شہد کو ملا کر کہتے تھے ہذا زقوم, یہ ہے یہ زقوم جس سے محمد ہمیں ڈراتے ہیں تو ہم کھا رہے ہیں زق اٹک ہوئے سے اس لفظ سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں تین مقامات پر سورہ انبیاء سورہ عنکبوت سورہ آل عمران میں لفظ استعمال ہوا کل نفس ذائقۃ الموت, لفظ ذائقہ ذوق ذائقہ چکھو چکھنا, موت کیا ہے کہ چکھنا ہے تو اچھا چکھنا ہے کہ برا چکھنا ہے, خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے, اس کا انحصار تمہارے اعمال پر ہے. بڑی چھوٹی سی مثال ہے, اگر مجھے بخار ہو جائے شدید بخار میں کھانے کا ذائقہ خراب لگتا ہے, کھانا بھی وہی ہے پکانے والے بھی وہی ہیں اس میں جو ڈالا گیا سامان وہ بھی وہی ہے تو فرق کیا ہوا؟ تو فرق آپ کی طبیعت کا ہے, جب منہ کے اندر سے کڑواہٹ موجود ہے تو کھانا میٹھا کیسے ہوگا, کھانا اچھا کیسے ہوگا. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ موت اس کو میٹھی معلوم ہو تو موت تو میٹھی اور کھٹی نہیں ہوتی, انسان کی اپنے منہ میں اگر ذائقہ میٹھا ہو تو موت میٹھی لگتی اور اگر اپنا ذائقہ ہی خراب ہو تو موت کڑوی لگتی, تو اپنی تیاری خود کرنا ہے, ذوق چکھنا تو پڑے گا موت کو بھی اور اس ذائقے کو جو خدا نے جہنم والوں کے لیے مخصوص کیا ان کے لیے, خدا اس سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمارے والدین کو محفوظ رکھے, ہماری ذریت و اولاد کو ان تمام عذاب کے بیان میں شامل نہ کرے. یہ طریقہ معصوم نے بتایا کہ جب کبھی عذاب کی آیت آ جائے تو رک کر دعا مانگو کہ خدا تمہیں ان کے اندر شامل نہ کرے. اور اب آئیے, آج سے بات شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 51 سے جنت والوں کی حالت, اور یہ حسن اتفاق ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کی آمد کی شب ہے اور جنت کے حالات کا بیان شروع ہو رہا ہے. ان المتقین فی مقام امین, مشکل یہ ہے کہ جنت متقین کے لیے سے اور ہمیں تقویٰ آتا نہیں ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے, متقین متقین متقین, یہاں بھی لکھا ہوا ان المتقین, بے شک کے تقوی اختیار کرنے والے فی مقام امین, محفوظ مقام پر پہنچائے جائیں گے جہاں انہیں کوئی کسی قسم کا خوف دامنگیر نہ ہوگا. یہ مقام امین کیا ہے؟ فی جنات, جنت مانے ایک باغ, گارڈن, ایک گارڈن, جنات گارڈن. تو جنت کے باغات الگ الگ ہیں, ہمارے یہاں بھی ہے, آم کا باغ الگ ہے, امرود کا باغ الگ ہے, کھجور کا باغ الگ ہے. تو جنت میں بھی لفظ جنت میں استعمال کر رہے ہیں, بہشت میں بھی کیا ہے, جنات ہیں, باغات ہیں, اور ایسے باغات کہ جن کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے چشمے یا خوبصورت نہریں جاری ہیں. کبھی کبھی جب دکھاتے ہیں وادی سوات اور وادی کشمیر کے مناظر کو, کیا حسین منظر لگتا ہے کہ چاروں جانب پہاڑ پر سبزہ پھیلا ہوا ہے, درخت دکھ رہے ہیں گیہوں اور انگور وغیرہ کے, اور بیچ میں سے پانی بہ رہا ہے. تو یہ جنت تمہارے لیے, اور یہ بھی صرف دکھانے کی بات ہے, حقیقتا جنت کے پھلوں کی مثال دنیا میں دینا ممکن ہی نہیں ہے. کہ وہاں باغات بھی ہیں, قسمیں بھی ہیں. یلبسونا من سندس و استبرق متقابلین, اور ہے ان کے لیے لباس جو پہنیں گے وہ نرم و ریشمین باز, اور ایسا لباس جو انتہائی نرم ملائم. آج کے دور میں سب سے بہترین لباس کیا ہوگا؟ خیر روایت تو آپ کے علم ہے کہ مولا متقیان نے جب دنیا کے حوالے سے بیان فرمایا تو دنیا کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے امام نے لباس یا ریشم کو افضل لباس بیان کیا. ریشم اس کا لوا, لیکن جنت میں جانے والوں کے لیے استبرق اور سندس نرم لباس اور موٹا اور زمین لباس. یہ دنیا ہے موسم کی تبدیلی. ایک کب پہنتا ہوں باریک لباس جب موسم گرم ہوتا ہے, اور موٹا کب پہنتا جب موسم سرد ہوتا ہے. جنت میں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, اور ایسا موسم ہے کہ جون سا لباس پہن لیجیے اسی کا لطف آئے گا. موٹا لباس پہن لیجیے تو احساس ہلکی ہلکی ٹھنڈک کا ہوگا, لباس ہلکا پہن لیجیے تو احساس ہلکی ہلکی موسم بہار کے انداز کا ہوگا. کیوں؟ جنت کا اپنا موسم کوئی بھی نہیں, جو آپ چاہیں گے وہ ہو جائے گا. لباس خدا نے دونوں پہنا تھی, یلبسونا پہنائیں گے ان کو لباس کیسا کر سندس اور استبرق, اور بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے متقابلین, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. کیا مطلب؟ جنت کے طبقات, جنت کے منازل الگ الگ, درجات الگ الگ, سامنے کے بیٹھے ہوں گے. کہ اس سے ان کے مرتبے پہ فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ جنت میں جانے والوں کے دلوں میں کوئی تقابل نہیں ہوگا, حسد نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا کہ میں بڑا ہوں تو میں الگ بیٹھوں گا. کوئی ایسی کیفیت ہوگی ہی نہیں جب تک انسان ان تمام چیزوں سے پاک نہ ہو جائے. جنت میں جائے گا کیسے؟ متقابلین, بڑی محبت کے ساتھ, بالکل جیسے آپ بیٹھتے ہیں نا نیاز کی دسترخوان پر. میں سیٹھ, آپ ملازم, کبھی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے تھے؟ میں کہاں یہ کہاں, مگر نظر امام نیاز حسین علیہ السلام کے دسترخوان کے ساتھ بیٹھ گئے. یا رب کی بندگی کے لیے ایک ہی تخت میں کھڑے ہو گئے محمود آیا, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ایسے خدا جنت میں سارے جنتی افراد کے لیے کہتا ہے کہ متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اس لیے کہ کوئی دل میں کیفیت ہی نہ ہوگی, میں بڑا یہ چھوٹا, میں پانچویں درجے کا یہ چوتھے درجے کا. اللہ اکبر. اسی طرح سے خدا اپنی نعمتوں کو بیان کرتا ہے جو عطا کرے گا. اور ایک اور نعمت ہے, وزوجناہا, اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے, بحور عین, حور جمع ہے حورا کی اور احور کی. حور کہتے ہیں سفیدی چشم کو جو بہت واضح ہو, اندر اس کا کالا حصہ بالکل نمایاں ہو, اسے حور کہتے ہیں. اور این آئین کی جمع ہے, اس کا ترجمہ ہے بہت موٹی موٹی, اس صفت کے طور پر ہے. ہم ان عورتوں سے نکاح کریں گے ان جنت میں جانے والوں کا, ہمیں ترجمہ کر رہا ہوں عورت کا, کہ جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں, آنکھوں کی سفیدی بالکل نمایاں خوبصورت ہوگی, اور اندر سیاہ حصہ ہے بالکل الگ سے واضح ہوگا. ایک اور بہترین خوشخبری, جنت میں جانے والے جنتی خواتین سے نکاح کریں گے, ہم ان کا نکاح کر دیں گے. یہ تفصیل طلب پہلو ہے کہ جنت میں خواتین بھی جائیں گی مومنات, ان کا نکاح کس سے ہوگا؟ تو ان کا نکاح خود جنت کے ان افراد سے کرے گا جو صاحبان ایمان دنیا سے جنت میں پہنچے. شاید اس کے لیے بہت سی مثالیں قائم کرنا پڑ جائیں. ایک سوال, جنت میں جانے والے ہر ایک شخص کو خدا دنیا سے جانے والی چار مومنات جو اس کے درجے کے اعتبار سے ہوں, اور 70 حورے عطا فرمائے گا. زوجناہا, ہم نکاح کر دیں گے, کس سے؟ حور عین سے کر دیں گے. یلقون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اور ہم उनको ये मौका देंगे यतूना कि वो पुकारें तलब करें चाहें बिल्कुल फाकिहते जो फल चाहें तलब कर सकते हैं और कैसे फल आमिनी ना वो फल खराब होंगे ना कच्चे होंगे ना सड़ सकेंगे ना पेट में जाकर खराज पैदा करेंगे ना मौसम के खत्म हो जाने का खौफ होगा आमिनी बिल्कुल इत्मीनान से फल खाइए कोई गम नहीं ला यज़ुकून फीहा अल मौत और एक और खबर दुनिया में मुझे सब कुछ मिल जाए एक दर्द तो रहता क्या मरना है अच्छी अच्छी नेमतें खाते हुए भी ख्याल मौत रहता है सारा मजाक गिरगिरा हो जाता है खुदा कहता है जन्नत में ही हम कैफियत निकाल देंगे क्या खाओ और पियो और मौत नहीं आएगी एक बहुत बड़ी खबर है मेरा कहना आसान है आपका सुनना भी आसान है एक बड़ी खबर है कि मौत नहीं आएगी ला यज़ूकूना फीहल मौत नहीं चखेंगे फिर वो मौत को इल्लल मौततल उला सिवाय उस एक मौत के जो मर चुके थे दारे दुनिया से इंतकाल मौत ये एक मौत थी बस अब वहां पहुंच गए अब मौत नहीं तो क्या जहन्नम में जाने वालों के लिए मौत है क्या नहीं उनके लिए भी मौत नहीं है और उनकी मौत की क्या बात की जाए वो तो हर लम्हे मरेंगे और जिएंगे एक ताजियाना लगेगा तो मर जाएंगे फिर उठ जाएंगे फिर मरेंगे फिर उठ जाएंगे उनकी मौत मौत की बात ही नहीं ये खबर सिर्फ साहिबाने जन्नत के लिए अहम थी कि मौत खत्म हो गई जहन्नुम वालों के लिए तो खबर कयामत है ये यहां तो समझते थे अब कल की बात जब हम हज्जाज इब्ने यूसुफ के बारे में बयान कर रहे थे उसने क्या कहा था कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि खुदा से ये दुआ मांगो कि मेरे अजाब को खत्म कर दे बल्कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि खुदा से ये कहो कि मेरी मौत को करीब कर दे जहन्नुम में जाने वाले मौत मांगे कि नहीं मिलेगी और जन्नत में जाने वालों के लिए मौत का ना होना ऐलान कर दिया गया इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान परवरदिगार आलम ने जन्नत में जाने वालों के लिए जो चीजें अदा फरमाई हैं उनमें खास चीजें ये हैं कि जवानी रहेगी बुढ़ापा ना आएगा जन्नती अफराद की पहचान जवान रहेंगे बुढ़ापा नहीं आएगा दूसरी पहचान सेहतमंद रहेंगे बीमार नहीं होंगे तीसरी पहचान अमीर रहेंगे गरीब ना होंगे का चौथी पहचान का खुश रहेंगे गमगीन ना होंगे पांचवी पहचान का जिंदा रहेंगे मरेंगे नहीं पांच चीजें खुदा खास तौर पर अहले जन्नत को अदा करेगा इमाम के फरमान के मुताबिक फज़्लन मिन रब्बिक और ये तुम्हारे रब का फज़्ल और करम है ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دامن اہل بیت کو ایسے تھام لیا جائے کہ جیسے کہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم عمل صالح کو چھوڑ دو آل محمد کی محبت پر اعتماد کرتے ہوئے اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم آل محمد کی محبت کو چھوڑ دو عمل صالح پر اعتماد کرتے ہوئے دونوں لازم و ملزوم ہیں تو عمل کی بات کے ساتھ محبت آل محمد کے حوالے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے آمد کے حوالے سے دو چار خاص باتیں بیان کروں 47 سال ایمان میں دنیا میں کیسے گزارے کیا فضیلت ہجرت کے دوسرے یا تیسرے برس ایمان کی آمد اختلاف مگر وہ اختلاف خیر قابل شمار ہے کیا کب پیدا ہوئے ایک تاریخ زیادہ معتبر ہو گئی ماہ رمضان کی 15 تاریخ یقیناً اس سے پہلے کوئی خوشی اہل بیت کے گھر میں ایسی نہیں آئی ہے جناب فاطمہ کے نکاح کے بعد سے لے کر کوئی خوشی اہل بیت کے گھر میں نہیں آئی. مگر یہ کہ سورہ کوثر کی تفسیر کے عملی ثبوت بن کر امام حسن مشتبہ کی آمد ہو گئی. آغوش میں شہزادے کو لیے ہوئے رسول کی بارگاہ میں مولا متقیان لے کر پہنچے. بڑی خوشی ہے گھر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول نے پوچھا نام کیا رکھا؟ فرمایا میں آپ پر صبر نہیں کر سکتا اللہ کے رسول, آپ ہی تجویز کیجئے. آپ فرماتے ہیں میں انتظار کروں گا کہ جبرائیل مجھے آ کر خبر دیں. جبرائیل نازل ہوئے, خدا کا سلام پہنچایا, تہنیت کا پیغام سنایا اور فرمایا جیسے ہارون موسیٰ کے بھائی تھے ویسے علی آپ کے بھائی ہیں. تو ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا تو علی کے بڑے بیٹے کا نام بھی یہی ہوگا. فرمایا یہ زبان تو عبرانی ہے. فرمایا جبرائیل نے کہ عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ جب عربی میں کیجیے گا تو حسن بنے گا. اور تاریخ کہتی ہے کہ نام حسن بنیت ابو محمد الخبا بہت زیادہ ہے. سید طیب ذکی صالح اور امین. اور ایک لقب خاص طور پر سید کا لقب سرکار خلفیہ مرتبت نے شہزادے کو ادا کیا. حاضر سید اسے محمد سید کہتے ہیں وہ کتنا بڑا سید ہوگا. جنت کے جوانوں کے بڑے سردار. اور اب آئیے گرچہ امام کی پوری زندگی بیان کرنے کا وقت اور موقع نہیں دیتی, امام حسن مرتضیٰ کی تربیت کس کے ہاتھوں میں تھی؟ رسول خدا کے ہاتھوں میں. اپنی زبان کو حسن کے ذہن میں دیا, حسین کی طرح سے اس بات نے حسین کو دیا تھا. اللہ کے رسول نے نام عطا کیا جبرائیل امین کی آمد کے بعد جسے حسین کو عطا کرنا تھا. ان کے بعد اللہ کے رسول نے اس بچے کی تربیت کے لیے خود بھی انداز اختیار کیے. اور کیا فاطمہ زہرا کی دعا تھی حسن کے ساتھ؟ کھیلتی تھی اپنے لال کے ساتھ, پہلاتی تھی اپنے بیٹے کو, اور کیا دعا دیا کرتی تھی؟ فرماتی تھی اشبا ابا کا یا حسن, بیٹا حسن تو ایسا ہو جا کہ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ بن. اتنی کامل دعا جناب سیدہ نے اپنے بیٹے کو دی, اپنے بابا کی شبیہ بن جا. کیا انداز کلام تھا, کیا علم تھا, کیا حکمت کا بیان تھا, کیا عبادت اور صحبت تھا. اللہ اکبر, کیا صحابت کا درس کھلا ہوا. اگر بچپن کی حالات پہ غور کیجیے تو رسول کا سایہ, فاطمہ کا سایہ, علی مرتضیٰ کا سایہ سب سے زیادہ اس امام نے ملاحظہ کیا حسن مشتبہ. اور ایک اور حسین کے ماتم داروں کے لیے پیغام, حسین کا جو امام ہے اس کا نام حسن مشتبہ ہے. 10 سال تک 40 ہجری سے 50 ہجری تک 10 سال تک حسین کا امام زمانہ کون تھا؟ حسن مشتبہ. حسین پر جس کی اطاعت واجب تھی وہ کون تھا؟ حسن مشتبہ. عزیزو انداز سے عبادت جب پڑھتے نماز قریب آتا تھا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. 25 حج پیدل کر کے اپنے چاہنے والوں کو کثرت حج کا پیغام دیا. اللہ اللہ فی بہتر ربکم, فرما رہے تھے مولا دنیا سجاتے ہوئے کہ تم اپنے رب کے گھر کا خیال کرنا کہیں خالی نہ رہ جائے. اور دین جب تک باقی رہے گا جب تک کہ خانہ کعبہ باقی رہے گا. مولا کے الفاظ سے اور کیا پیدل چلتے تھے حج کے لیے, سواری کا جانور ساتھ ساتھ ہے. اور صرف حج ہی نہیں کی عمرے بھی انجام دیے اور اس کے سوا عبادات میں ایک اور پیغام بھی کہ اتنا ادا کیا کرتے تھے کہ انفاق جیسی عبادت کو حسن سے پڑھ کر کسی نے انجام ہی نہ دیا. اہل بیت کا ہر فرد کریم ہے مگر کریم مشہور ہو گیا امام حسن مشتبہ کے لیے. دسترخوان تو ہر امام کے یہاں بچتا تھا مگر معروف ہو گیا امام حسن علیہ السلام کے نام سے. ہر آنے والا ہر قسم آ کر ایک سخی سخی کون جو سوال کرنے پر عطا کرے اور کریم کون سوال کیے بغیر عطا کر دے. چہرے کو دیکھ کر سوال کو پہچان لے. گرچہ بہت سے فضائل کے واقعات دامن تاریخ میں موجود ہیں مگر ایک سے کہ مانگنے والا خدا سے مانگ رہا تھا کہیں سے پروردگار مجھے 10,000 دے جاتے میرا یہ کام ہو جاتا. اس کی آواز کو امام نے سن لیا. مانگ رہا تھا خدا سے دے دیا حجت خدا. بالکل جیسے مولائے متقیان مسجد میں نماز سے مصروف تھے ساقی نے جب خدا کو آواز دی خدا اب تو گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. پکارا خدا کو تھا دے دیا ولی خدا نے. تو پکارتے سب خدا کو ہیں البتہ خدا عطا کرتا ہے تو محمد و آل محمد کے ولی ہے. اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے امام کی زندگی کے چند خاص امور کی طرف توجہ. اپنے بابا کے ساتھ زندگی کیسی گزاری. جنگ جمل صفین نہروان میں امام کا کردار کیا تھا. کوفے کی مسجد سے امام کا خطبہ کیا تھا. ابو موسیٰ اشعری نے جو پروپیگنڈا کر دیا تھا اس کے خلاف امام پہ اسلام کیا تھا. اللہ اکبر. منافقوں کے ماحول میں امام کا اقدام کیا تھا. سب سے زیادہ مشکلات امام نے برداشت کی ہیں. اور جو ماں نے دعا دی تھی اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ بیٹا تو اپنے باپ کی شبی بن جانا اور حق کے ہاتھوں میں بندی ہوئی رسی کھول دے. یہ دعا کا جملہ ہے بیٹا حق کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کھول دینا. بس جیسا دور منافقت مولائے متقیان کے سامنے رہا ویسا دور منافقت امام حسن مشتبہ کے سامنے رہا. جیسی صلح پیغمبر نے حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہو کر لشکر کفار سے کر لی ویسی صلح امام حسن نے منافقوں کے سردار سے کر لی. فرق اتنا ہے کہ وہاں صلح کافروں سے تھی یہاں منافقوں سے تھی. اور انجام وہی ہوا کہ صلح کی شرائط کو رکھ کر امام نے اس کے تو ہاتھ باندھ دیے اور حق سمجھنے والوں کے لیے راستہ آسان کر دیا. خود پرچہ دے کر پھنس گیا. صلحوں کی شرائط لکھوا کر خود ہی اپنی بے وفائی کے صفت پر پہر لگوا گیا. کس نے صلحوں کی شرائط کو توڑ دیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. اگر صلحوں کی شرائط نہ توڑی جاتی تو کبھی یزید کی بیعت کا سوال مدینے میں اٹھتا ہی نہیں. اور جو صلح امام حسن کر گئے تھے اس صلح کو 10 سال تک امام حسین علیہ السلام نے برقرار رکھا. 50 ہجری میں امام کی شہادت ہے اور 50 سے 60 ہجری تک 10 سال تک سرکار سید الشہدا نے صلح امام حسن کی شرائط کا احترام کیا. مگر جب یزید کی بیعت کے سوال اٹھا صلح ٹوٹنے کا فیصلہ ہو گیا. ختم ہو گیا صلح نام. عزیزوں امام کی زندگی کس طرح سے سائل کی امداد غریبوں کی بیواؤں کی محتاجوں کی امداد کیا کرتے تھے. اور اس کے باوجود کہ بنو امیہ جیسے دور میں امام کے خلاف کوئی कोई भी ऐसा इशू ना मिला जो ईमान के खिलाफ किया जाता उठाया जाता जालिमों ने एक जुल्म किया क्या किया क्या आपकी शादियों की कसम बयान कर दी क्या इतनी शादियां की 90 शादियां बिल्कुल इस तरह से जैसे जनाबे खदीजे ताहिरा की शान में गुस्ताखी की गई तारीख को गलत लिखकर ऐसे खदीजा का नवासा हसन मुश्तब और बनू उमैया सब कुछ लिखकर चले गए मगर आज तक अहले सुन्नत की किताबें भी अहले तशय्यो की किताबें भी इमाम हसन के फजाइल को अपने दामन में लिए अबू हुरैरा इसकी रिवायत पर हर मुसलमान को एतमाद है वो ये कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक तरफ हसन चढ़ते थे रसूल के कांधे पर एक तरफ हुसैन चढ़ते थे इस तरह चढ़ते थे बाबा कि उनके कदम रसूल के कदमों पर और वो चढ़ना चाहते थे और हाथों के जरिए पैगंबर ने उठाना चाहते थे और फरमाते थे कि चढ़ो बेटो और ऊपर चढ़ो अल्लाह अकबर कौन अब हो रहा जो हसन मुस्तफा को रोक कर कहता था अगर रुक जाइए मैं आपकी नादेन मुबारक से खाक को साफ कर दूं आपके शेख में मुबारक का बोसा क्यों रसूल को मैंने चूमते हुए देखा कितने बताएं अजीजों आज इस बात की सख्त जरूरत है जैसे कल इमाम ने तमाम तर मुश्किल तरीन हालात में सुलह और अमन का माहौल कायम किया खुदावंद आलम हमें इस तरीके पर चलते हुए अपने जमाने में इख्तलाफात को खत्म करने की तौफीक अता फरमाए बारगाह वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का सुलह इमाम हसन का वास्ता अगर मुनाफिकों से सुलह हो सकती है शराइत पर तो फिर मोमिनों की जमातों में आपस में सुलह क्यों नहीं हो सकती फिर ये मातमदार और नमाजी अलग अलग क्यों हो जाते हैं परवरदिगार हमें उस इत्तेहाद की तौफीक अता फरमा कि जो इत्तेहाद हमें वाकईन शियाए इमाम हसन बना दे बारलावास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार हम सबको सीरत इमाम हसन मुश्तबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा बारलावास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार जन्नतुल बकी में इमाम हसन के रोजे की तामीर के अस्बाब फराहम फरमा बारलावास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबको जन्नतुल बकी में 15 रमजान एक ऐसी नसीब फरमा कि जब जाकर इमाम के रोजे विलादत इमाम के रोजे पर जाके सलाम कर सके बारलावास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार तमाम हाजरीन उस करीम के शब विलादत में सवाल कर रहे हैं इसके दर से कोई साहिल खाली हाथ लौट कर नहीं परवरदिगार तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा बेऔलाद मोमिन को इमाम के सबसे साहिब औलाद फरमा बेरोजगार मोमिन को इमाम के वसीले साहिब रोजगार फरमा परवरदिगार कोई गम न दे सिवाए गमे आले रसूल के इमाम ज़माना अलैहि सलातु वसलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा हम सबको हमारे आबा व अजदाद ज़ुर्रियत औलाद के समय इमाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शुमार फरमा क्योंकि खुशी की रात है मिलाद की शब है तो कैसे मुमकिन है कि आपने अपने लिए बहुत कुछ मांग लिया हो अपने मरहूमीन को याद ना करें आइए आज की इस ईद का तोहफा सूरह अलहम और तीन बार सूरह इखलास की शक्ल में अपने अपने मरहूमीन को शांत फरमाते हुए मरहूम अल्लामा शब्बीर हुसैन नजफी साहब चुपला के लिए मरहूम रजा हुसैन हसन अली मंजी मरहूम रुपैया बानो बिनत हसन अली मरहूम जैनब बिनत फाजिल भाई मरहूम फातिमा भाई बिनत लालजी मरहूम नूर बानो राजानी मरहूम रमजान फाजिल बल्ब आमाज के मरहूमीन बिलखसूस शाबान भाई मरहूम शफदाई मिल्लत तमाम मराज गुस्म के इंतकाल कर चुके और तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात के लिए आज की शक का तोहफा इरसाल फरमाएं। बिस्मिल्लाह।